بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. 40 نووي أحاديث في شرح قدر سجاريه. اور ہم شرح بیان کر رہے ہیں فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ لشرح میں سے آج کی نشست میں حدیث نمبر 5 کے تعلق سے بات کرتے ہیں. عن ام المؤمنین أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. حديث کا ترجمہ، ام المؤمنین ام عبد اللہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو ایجاد کرے جو اس دین میں نہ ہو تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہے. مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے. یہ حدیث ہے، بلکہ دو احادیث ہیں، دونوں ملتی جلتی ہیں، دونوں کا پیغام ایک ہے، لیکن تھوڑے سے لفظوں کے فرق کی وجہ سے ان میں مفہوم میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، جیسے کہ ہم بیان کریں گے. اس حدیث کے تعلق سے شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ نے 9 پوائنٹس میں یا 9 نقاط میں شرح کی ہے. پہلا پوائنٹ، شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا الحديث اصل في وزن الاعمال الظاهره، یہ حدیث اصل ہے، بنیاد ہے ظاہری اعمال کو تولنے کے لیے. کسی کے ظاہر کو دیکھنا ہے، ظاہر سے مراد دین کے تعلق سے ظاہر، کسی کے ظاہر کو دیکھنا ہے تو اس حدیث پر تول لو، پتہ چلے گا کہ ظاہراً وہ صحیح عمل کر رہا ہے یا غلط عمل کر رہا ہے. وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا، اور یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ ظاہری اعمال کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے. الا اذا كانت موافقة للشرع، الا یہ کہ جب تک کہ وہ شریعت کے موافق نہ ہو. اگر ظاہری عمل شریعت کے موافق ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے، معتبر شرعا معتبر عمل ہے. اور اگر ظاہرا وہ شریعت کے موافق نہ ہو، یعنی شریعت کے اصول و شریعت کے دلائل، قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ہو، یعنی جس کی دلیل نہ ہو، تو ایسا عمل شرعا معتبر نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں اس عمل کی شرعا. کما ان حدیث، جیسے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات، جو گزر چکی ہے پہلی حدیث، اصل فی الاعمال الباطنہ، یہ حدیث ان میں اعمال و بنیات، یہ اصل ہے، بنیاد ہے باطنی عمل کے تعلق سے. کسی کے باطن کے تعلق سے اگر کوئی شخص کچھ کہنا چاہتا ہے یا اپنے باطن کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسا ہے، بس وہ دیکھ لے کہ اس کی نیت کیسی ہے. نیت کی اہمیت اور اخلاص کے موضوع پر پہلے حدیث میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان دو احادیث سے کسی بھی شخص کے ظاہر اور باطن کو تولا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل درست ہے شرعاً یا نہیں. اور ہمارے لیے ظاہر ہے، باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جب تک کہ کوئی قول یا عمل شریعت کے خلاف زبان پر یا اس کے جسم کے اعضاء پر ظاہر نہیں ہوتا، دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. دل کی نیت، ارادہ اور دل کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، ان پر ہم بات نہیں کرتے. لیکن ہر انسان اپنا محاسبہ تو کر سکتا ہے. کیسے کرے گا؟ باطن عمل کو تولے گا ان مل اعمال بنیاد کی حدیث پر، اور اپنے ظاہر کو خود بھی تولے گا، دوسرے بھی تولیں گے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو حدیث آج ہمارے ساتھ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وان كل عمل يتقرب فيه الى الله لا بد ان يكون خالصا لله وان يكون معتبرا بنيته، اور کوئی بھی عمل جسے اللہ تعالی کی قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کے لیے یہ لازمن بات ہے کہ وہ اللہ تعالی کے لیے خالص ہو. شرط ہے، لازمی ہے، فرض ہے، اور وہ عمل اس کے نیت کے اعتبار کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، شرعاً صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. دوسرے پوائنٹ میں سلامت اللہ وبرکاتہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا فعلت العبادات، اگر عبادات کی جائیں، کالوضوء والغسل من الجنابۃ والصلاۃ، جیسا کہ وضو ہے عبادت ہے کہ نہیں، وضو عبادت ہے، غسل عبادت ہے، جنابت کے غسل، والصلاة اور نماز سارے عبادات ہیں، وغیر ذلك اور دیگر عبادات ان کے علاوہ. اذا فعلت على خلاف الشرع فانها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، اگر یہ عبادات جن کا نام بتایا گیا ہے یا ان کے علاوہ کوئی بھی عبادت اگر شریعت کے خلاف بجا لائی جائیں، ان پر عمل کیا جائے شریعت کے خلاف، تو وہ مردود ہوں گی. علی صاحبها، عبادت کرنے والے پر، غیر معتبر، اس کو کوئی اعتبار نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں شرعا. وان المأخوذ بالعقد الفاسد، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس بات صرف عبادات کی نہیں ہے، بات معاملات کی بھی ہے. مثال کے طور پہ خرید و فروخت کے مسائل ہیں یا نکاح کے مسائل ہیں، بنیادی طور پر تو یہ معاملات ہیں، لیکن کیا شریعت سے باہر ہیں؟ شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، تو جو شریعت نے قید لگائی ہے وہ قید بھی شرعاً معتبر ہے، اس کے مطابق خرید و فروخت ہوگی، اور اسی کے مطابق شادی بیاہ نکاح اور طلاق کے مسائل اور دیگر جو مسائل ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پر عبادات سے نہیں بلکہ معاملات سے ہے. کیونکہ دین کے تین حصے ہیں، یا تو عقائد ہیں، یا عبادات ہیں، یا معاملات ہیں. اخلاق بھی معاملات میں آتا ہے، معاملات کا حصہ ہے، آداب بھی معاملات کا حصہ ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں، عبادت کی بات واضح ہو گئی نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث عبادت کے لیے ہے، بس دلیل ہے تو عبادت کو، نہیں تو بدعت ہے، جیسے آگے بیان ہوگا. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں، کیونکہ لفظ عام ہے، من احدث فی امرنا، شریعت کے امور کے امر میں جس کے تعلق دین سے ہے، اس میں کوئی کسی نئی چیز ایجاد کی ہے، یا عمل تو موجود ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل نہیں ہے. پہلے حدیث میں بدعہ اضافیہ پہلے موجود نہیں تھی، اب اسے ایجاد کیا گیا ہے. بدعہ حقیقیہ، حقیقیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ پہلے موجود تھی نہیں، آپ نے اسے ایجاد کیا ہے. دوسری حدیث بدعہ اضافیہ، موجود تو تھی لیکن اس کی کسی شکل صورت میں کسی بھی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا کر کے اس پہ عمل کیا گیا ہے. تو جیسا فرمایا، جیسا کہ عبادت میں مسئلہ ہوتا ہے، معاملات میں بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. وان المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه، جو فاسد عقد کی بنیاد پر چیز لی جائے تو وہ واپس واجب واپس کرنا اس کے حقدار کی طرف. مثال کے طور پہ میری گاڑی ہے اور میرے بھائی نے اسی گاڑی کو بیچ دیا, مالک میں ہوں, خریدنے والے نے گاڑی خرید لی, اگر میں راضی نہیں ہوں کیا یہ شرعاً کانٹریکٹ ویلڈ ہے؟ کیوں؟ خرید و فروخت کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبع ما لا تملک, جس کو تم مالک ہو اسے مت بیچو, پرمیشن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. اب اگر میں گاڑی واپس لینا چاہوں شرعاً تو قاضی فیصلہ میرے حق میں کرے گا میرے خلاف کرے گا؟ کیوں کرے گا قاضی؟ میرے خرید و فروخت ہو چکی ہے, گاڑی بک چکی ہے, پیسے بھی لے لیا گیا ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, یہ حدیث ہے اور ملکیت کی حدیث بھی ہے. کیوں رد ہے؟ کیونکہ دلیل ہے کہ جو جس کے آپ مالک ہیں اس کو آپ بیچ نہیں سکتے, تو شریعت کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا, اصل تو معاملات میں جائز ہے بنیادی طور پر. جب حدیث میں آیا ہے کہ اب آپ جس کسی اب مالک میں اس کو مت بیچو, یہاں پہ قید لگ گئی ہے. اب یہ قید شرعی ہے کہ نہیں؟ شرعی قید ہے. اب اس شرعی قید سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہم. جب ایک دفعہ معاملہ طے ہو چکا ہے تو شرعاً یہ عقد فاسد ہے کہ نہیں؟ کیوں فاسد ہے؟ کیونکہ ایک شرط رہ گئی ہے پیچھے. کون سی شرط ہے؟ ملکیت کی شرط. ٹھیک, تو یہاں پر جیسا فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَأْخُوذَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُمَلَّكُ, اور اس کا مالک نہیں بن سکتا. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قِصَّةُ الْعَسِيفِ, بڑے پیارا قصہ ہے. الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ, رواه البخاري ومسلم متفق عليه حديثه. عسیف کا کیا قصہ؟ عسیف کسے کہتے ہیں؟ عسیف کہتے ہیں خادم کو جو اجرت لینے والا خادم ہے. اور یہ قصہ صحیح بخاری مسلم میں قصہ موجود ہے. قصہ یہ ہے, ایک شخص نے ایک جوان کو اجرت پر خادم بنایا, گھر کا کام کرتا تھا. اس خادم نے اپنے مالک کی بیوی سے زنا کیا, زنا ہو گیا. وہ اعرابی ہے جو مالک ہے, تو اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. یہ اعرابی جس کا مسئلہ تھا اور جس کے بیٹے نے یہ مسئلہ کیا جو اجیر تھا, اس کا باپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے, دونوں والے. تو اعرابی نے کہا یا رسول اللہ انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ عز و جل, میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ فیصلہ کریں قرآن کتاب اللہ کے مطابق. کیا آپ سلم کتاب اللہ کے مخالف کو فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا کہنا عرابی ہے, بغیر اجازت کے بغیر بولنے کے فوراً آ کے یہ کہہ دیا. فقام الخصم الآخر, سے بخاری کی روایت ہے, دوسرا جو خصم تھا وہ اس کے کھڑا ہوا. وہو افقہ منہ, سبحان اللہ. اب راوی کہتا ہے, سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اور سیدنا زید بن خالد الجہنی دور اس حدیث کے راوی ہیں. اب حدیث کی روایت دونوں کر رہے, کہتے ہیں فقام الخصم الآخر وہو افقہ منہ, وہ اسے زیادہ سمجھ والا ہے اس عرابی سے. کیا سمجھ والا ہے؟ فقال نعم, اس شخص نے یہ عرض کی اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ضرور فقض بیننا بکتاب اللہ, ضرور آپ اللہ کی کتاب مطابق ہی فیصلہ کریں, یہ بات سچی ہے اس کی. واذن لی, مجھے اجازت دے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب فقہ ہے کہ نہیں, سمجھ ہے کہ نہیں؟ اس بدنے کو اجازت لی, اس بدنے اپنی بات کی ابتدا کیسے کی؟ دیکھیں علم اور جہالت کا فرق دیکھیں آپ. لیکن اب اس سمجھ والے شخص سے غلطی کیا ہوئی دیکھیں آپ. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. قال ان ابنی کان عسیفا علی ھذا, میرا بیٹا اس شخص کے گھر میں خدمت کرتا تھا, اجرت لیتا تھا. فزنا بامرأته, اس کی بیوی سے زنا ہو گیا, زنا کیا, بدکاری ہوئی. وانی اخبرت ان علی ابنی الرجم, سلام ورحمۃ اللہ, تو مجھے یہ خبر کسی نے دی کہ میرے بیٹے کو سنسار کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. تو میں نے اپنے بچے کی بیٹے کی جان بچانے کے لیے فدیہ دیا اللہ تعالیٰ کے نام پہ، 100 بکری، 100 شاة، وہ ولیدہ اور ایک لونڈی بھی میں نے آزاد کر دی چھوٹی بچی. ثم سألت اہل العلم، اہل علم سے نہیں پوچھا، پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا. عجب اہل علم کے ہوتے، بعض اوقات انسان جب پریشان ہوتا ہے اور جہل زبانیں بہت ہیں نا، یعنی اب دیکھیں بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جس نے یہ فتویٰ دیا، مسلمان تھے یا یہودی تھے، نصرانی کون تھے؟ مسلمان ہی تھے، لیکن اس بہترین زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بغیر علم کے بعض اوقات بات کیا کرتے تھے. تو باتوں میں خود عربی ہیں اور بھی عرب تھے کہ نہیں، اب جیسے خود ویسے دوسرے. اب یہ شخص جو ہے جلد بازی میں آ کے جب معاملہ لوگوں میں معروف ہوا تو کسی نے یہ مشورہ دیا تمہارے بیٹے کو پتھر مار کے قتل کر دیں گے، حکم ہے شرعاً، تو آپ جلدی سے کوئی فدیہ دے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے یہ فدیہ قبول کر لیں، آپ کا صدقہ دے سکتے، صدقہ دے دو، صدقہ دے دو. پہلے کہ وہ انی اخبرت، مجھے بتایا گیا، مدنی مجہول ہے، کیونکہ جس نے بتایا اسے غلط بتایا، جس حدیث کے آخر میں آئے گا. ثم سألت اہل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100، جلد 100 وتغريب، وتغريب عام. بعض اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات غلط ہے، آپ کے بیٹے پر رجم نہیں ہے، پتھر نہیں مارا جائے گا اپنے بیٹے کو، لیکن 100 کوڑے مارنے ہیں اور 1 سال جلا وطنی ہے، یہ شرع حکم ہے. وأن على امرأته الرجم، رجم اس کی بیوی پر ہے. وہ خود جوان جو تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ شادی شدہ نہیں تھا، غیر محسن تھا، زنا اسے ہو گیا، اس کی بیوی شادی شدہ ہے کہ نہیں، اور مرضی سے اس نے کیا کہ نہیں، جس حدیث سے ظاہر ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، میری نفس ہے، لأقضين بينكم بكتاب الله، میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی تمہارا فیصلہ کروں گا. اب قسم کی ضرورت ہے؟ کسی نے کہا کہ قسم کھائیے؟ تو پھر جب اعرابی نے کتاب اللہ کی بات کی ہے اور اس شخص نے بھی کہا ضرور اللہ کی کتاب ہی سے آپ فیصلہ کریں گے، یہ تو یقیناً ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی کتاب ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا. الولیدۃ والغنم رد علیک، جو بچی آپ نے آزاد کی ہے اور جو آپ کی بکرے ہیں وہ تو رد ہے تمہاری اوپر، مردود ہیں، وہ سب ضائع ہو گیا. وعلى ابنك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ہمارے بیٹے پر 100 کوڑا ہے شرعاً جو حکم ہے، اور 1 سال جلا وطنی ہے. وغدو یا انیس الى امرأتی هذا فان اعترفت فرجمها، ایک صحابی کا نام ہے سیدنا انیس رضی اللہ عنہ، اے انیس جاؤ اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو، اگر وہ اعتراف جرم کرتی ہے تو اسے پتھر مار کے قتل کر دو، سنسار کر دو. قال فغدا علیہا فاعترفت، سید انیس جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں، اعتراف کر لیتی ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے. فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجمت، آپ سے حکم دیا اسے سنسار کیا گیا، رجم کر دیا گیا. یہ قصہ ہے صحیح بخاری مسلم میں، اس کے لیے الگ سے حدیث، فقہ الحدیث اس کے لیے الگ سے کرنا ہے. یہ حدیث شیخ صاحب نے بیچ میں بیان کی ہے، جس سے ہم صرف ایک شاہد لیتے ہیں کہ 100 بکری اور 1 لونڈی آزاد کرنا، 100 بکری، 1 بکری نہیں ہے، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ اللہ کے نام پہ دی، قبول ہوئی ہے، کیوں نہیں؟ رد کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رد علیک من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس علی امرنا فهو رد، رد، رد علیک. تو اس میں دونوں میں یہ لفظ موجود ہے، تینوں احادیث میں. اور جہالت انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ بکریاں بھی گئیں، لوڈی بھی گئی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بیٹے کو کوڑے مارے گئے اور 1 سال جلا وطن کیا گیا، یہ حد شرعی ہے. اس کی بیوی پر رجم کیا گیا، یہ حد شرعی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ جو عقد فاسد ہے جو شریعت کے خلاف کوئی معاملہ طے ہوتا ہے تو شرعاً وہ مردود ہے. اب 100 بکری اور لونڈی جو کم سن لونڈی کو جو آزاد کیا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا اسے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تیسرا پوائنٹ ہے سفر مت. ويدل الحديث على ان من ابتدع بدعه ليس لها اصل في الشرع فهي مردوده. حدیث میں یہ بھی پیغام موجود ہے کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے, کوئی بدعت ہو جس کی شریعت میں کوئی اصل, کوئی بنیاد, کوئی دلیل نہیں ہے, بس وہ مردود ہے. وصاحبها مستحق للوعید, اور یہ جو جس نے بدعت ایجاد کی ہے وہ وعید کا مستحق ہے, یعنی سزا کا مستحق ہے, عقاب کا مستحق ہے. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینۃ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے تعلق سے فرمایا, من احدث فیہا حدثا, جس نے مدینہ میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے, کوئی ایسا عمل کیا ہے جو اس سے پہلے موجود نہ تھا, او آوا محدثا, یا کسی بدعتی کو پناہ دی ہے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, متفق علیہ, رواہ البخاری و مسلم. تو ایسے شخص پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی, فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. مدینہ طیبہ حرم ہے, حرم نبوی جسے کہتے ہیں, حلم میں بھی ظلم ظلم ہوتا ہے, حرم کے باہر والے حدود جو ہوتی ہے حرم سے باہر ظلم, تو وہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, بدعت وہاں پہ بھی بدعت ہوتی ہے, جرم وہاں پہ بھی جرم ہوتا ہے, لیکن حدود حرم کے اندر یہ ظلم اور جرم بڑھ جاتا ہے, دگنا ہو جاتا ہے. اس لیے جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں انہیں اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بدعتوں کو پناہ دینا حدود حرم سے باہر بھی حرام ہے اور حدود حرم کے اندر بھی حرام ہے, لیکن یہاں پر تخصیص کی گئی ہے مدینہ کے لفظ کی تاکہ پتہ چلے اور یہ پیغام ملے کہ مدینہ کی خصوصیت ہے, یہ شہر عام شہر نہیں ہے. جس شہر میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس مٹی پہ لگے ہوں وہ زمین عام نہیں ہے, جس میں جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسیرا کیا ہو اور جس شہر سے دعوت توحید پوری دنیا میں عام اور ہوئی اور پھیلی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انصاف صرف مخلوقات میں سے زندوں کے ساتھ نہیں کیا بلکہ زمین کے ٹکڑے کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے, سبحان اللہ, اب شرف ہے اس زمین کا. لیکن شریعت کے حدود کے اندر, یہ نہیں کہ مٹی اس کی پاک ہے اور مٹی اس کی جو ہے شفا ہے, خاک شفا کی مٹی لوگ وہاں پہ کسی جگہ سے لیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں, نہیں, یہ شرعاً غلط ہے. برکت تبرک شرعی مسئلہ ہے, اس کی دلیل ہونی چاہیے. زمزم کا پانی مبارک ہے, اس کی دلیل ہے. بارش کا پانی مبارک ہے, اس کی دلیل ہے. کولنج حبت سودا مبارک, اس کی دلیل ہے. لیکن مدینہ کی مٹی پاک یا مدینہ کی مٹی جو پاک تو ساری مٹی ہے, مدینہ کی مٹی بابرکت سے کیا دلیل ہے؟ دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جب دلیل نہیں ہے تو پھر وہی بات ہے, من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. چوتھے پوائنٹ پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, الروایت الثانیۃ, دوسری روایت, یعنی من عمل عملا ليس علیہ امرنا فہو رد, التي عند مسلم, جو صحیح مسلم میں ہے, عام من الروایت التي فی الصحیحین, وہ اس روایت سے زیادہ عام ہے جو صحیحین میں ہے. من احدث والی روایت صحیحین میں ہے, صحیح مسلم کی روایت من عمل عملا جو ہے یہ اس سے زیادہ عام ہے. کیا مطلب؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, لانها تشتمل من عمل البدعه سواء كان هو المحدث لها او مسبوق الى احداثها وتابع من احدثها. پہلے حدیث من احدث ہوا, جو اس نے خود بدعت ایجاد کی ہے. دوسری حدیث میں چاہے خود ایجاد کرنے والا ہو یا کسی ایجاد کرنے والے کی اتباع کرنے والا ہو, وہ بھی مردود ہے. تو دوسری حدیث میں عموم زیادہ ہے کہ نہیں؟
من شرطیہ ہے دونوں روایت میں، صیغۃ العموم دونوں میں ہے، لیکن ایک کا عموم دوسرے سے زیادہ ہے. من عملہ کی روایت کا عموم من احدث کے عموم سے زیادہ ہے. کیسے؟ وہاں پر احدث کی بات ہو، جو خود احداث کرے، خود نئی چیز ایجاد کرے. اور من عملہ سے مراد کیا ہے؟ عمل کرے، چاہے وہ خود اسے ایجاد کرے یا پہلے سے عمل موجود ہو، یعنی خود ایجاد کرے، کسی کی اتباع کرے. احدث ہے، اس نے خود احداث کیا، کسی کی اتباع نہیں کی اس نے. واضح ہے؟ پانچواں پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں، معنی قول فی الحدیث رد، رد کا معنی کیا ہے؟ ای مردود علیہ، یعنی اس پر مردود ہے واپس. وہو من اطلاق المصدر و ارادۃ اسم المفعول، اور حقیقتا رد جو ہے مصدر ہے، اور اس سے مراد ہے اسم مفعول. عربی زبان میں بعض اوقات مصدر لفظ، اب عربی گرامر کی بات ہو رہی ہے، مصدر بیان کیا جاتا ہے اور مراد حقیقی مصدر نہیں ہوتا بلکہ اسم مفعول ہوتا ہے. جیسا کہ خلق سے مراد مخلوق ہے، شخص فرماتے ہیں مثل خلق بمعنی مخلوق ونسخ بمعنی منسوخ. جب کہتے ہیں خلق تو خلق سے کیا مراد ہے؟ مخلوق ہے نا، تو کہتے خلق ہیں، خلق یخلق خلقا، خلق کیا ہے؟ مصدر ہے. لیکن کیا مراد خلق ہے حقیقتا، یا اس کا معنی جو اسم مفعول مخلوق مراد ہے؟ مراد مخلوق ہے، لیکن لفظ خلق کا استعمال ہوا ہے. اور یہ کہتے انداز بیان کی خوبصورتی، فہو مردود ہو سکتا ہے، فہو مردود، فہو رد زیادہ پاور ہے فہو رد کے لفظ میں، بدعت کی بات ہو رہی ہے. تو الفاظوں کو بھی چنا گیا ہے، آپ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اگر لفظ مردود بھی واضح ہے لیکن اس سے زیادہ پاور میں استعمال میں عربی زبان میں عربی گرامر کے اعتبار سے مصدر ہے. مصدر سب سے زیادہ پاورفل لفظ سمجھا جاتا ہے عربی زبان میں. فہو رد مصدر ہے، مراد اسم مفعول ہے، اور مصدر میں اطلاق ہوتا ہے، ہر اعتبار سے مردود ہے. یعنی کوئی ایک اعتبار دو نہیں، ہر اعتبار سے مردود ہے، اور کوئی بھی معاملہ ہو شریعت کا مردود ہے، بات ختم ہو گئی ہے. والمعنی، اس کا رد کا معنی یہ ہوا، فہو باطل غیر معتدن، یعنی باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں شرعاً. مردود یعنی باطل ہے، اس کے شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ معنی ہے رد کا یا مردود کا. چھٹا پوائنٹ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين، اس حدیث میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں، داخل نہیں ہیں، جو مصالح میں سے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. بعض ایسے چیزیں ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے کی گئی ہیں، جن کو بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ دین میں نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، اور حقیقت میں نئی چیز ایجاد نہیں تھی، لیکن یہ مصالح ہیں، جس مصالح مرسلہ بھی کہتے ہیں، اور دین کی حفاظت کے لیے ان پر عمل کیا گیا ہے. مصالح جو ہیں اس کی قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مصلحہ معتبرہ، جس مصلحت کا اعتبار ہے شرع، اس مصلحت کو بیان کیا گیا ہے. دوسرے وہ مصالح جسے منع کیا گیا ہے. تیسرے وہ مصالح جس کا شریعت نے نہ تو حکم دیا نہ منع کیا ہے. مصالح تین قسم کی ہیں، ایک مصالح جس کو حکم دیا گیا ہے، اب خرید و فروخت ہے، حلال مال کمانا ہے، مصلحت ہے، حکم دیا گیا ہے، حلال کھانا ہے، کلو من الطیبات، مصلحہ کون سی ہے؟ یہ حکم دیا گیا ہے، معتبر مصلحت. دوسری مصلحت جسے منع کیا گیا ہے، احل الربا وحرم الربا، سود میں مصلحت ہے کہ نہیں، پیسہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن یہ مصلحت اس سے منع کیا گیا کہ نہیں منع کیا گیا، یہ مصلحت کون سی ہے؟ منہی عنہ، منع کیا گیا. تیسری قسم کے ایسے مصالح ہیں جس کی شریعت نے خاموش اختیار کی ہے، نہ حکم دیا نہ منع کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصالح مرسلہ، مرسلہ ہاں، ارسال سے، یعنی کوئی قید نہیں ہے، نہ حکم ہے اور نہ ہی منع ہے. یہ جو مصالح مرسلہ ہیں، اگر دین کی حفاظت اور تقویت کے لیے استعمال کیے جائیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا دین کو. اس کی نشانی یہ ہے کہ ان چیزوں کے ہونے نہ ہونے سے شریعت کے مسئلے میں فرق نہیں پڑتا، ہو یا نہ ہو، شریعت کے اس مسئلے میں زیادتی یا کمی نہیں ہوتی شرعاً. مثال کے طور پہ مائکروفون کا استعمال ہے، جب مائکروفون کا استعمال کرتے ہیں، کیا شریعت منع کیا ہے کہ استعمال کرو؟ کیا حکم دیا ہے منع کہ استعمال نہ کرو؟ حکم دیا استعمال کرو، نہیں 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 ہے نہ وہ ہے. اچھا جب مائکروفون استعمال کرتے ہیں تو نمازیوں کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں جب اذان سنتے ہیں وقت داخل ہو گیا ہے آسانی ہے کہ نہیں اس میں دین کی حفاظت ہوتی ہے کہ نہیں نماز کی حفاظت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص مائکروفون پہ اذان دے بدعت ہے کیوں نہیں ہے؟ مائکروفون نیا ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے ایجاد نہیں ہے آپ سب زمانے میں نہیں تھی ایجاد تو نہیں ہے لیکن کیا دین سے تعلق ہے بنیادی طور پہ؟ اذان کا تو استعمال کر رہے ہیں ہم فرق ہے دین کے لیے تو ہے لیکن بنیادی طور پہ نہیں ہے. کیا مطلب بنیادی طور پہ نہیں ہے؟ یعنی اگر اسے ہم نہ بھی استعمال کریں چھوڑ دیا اسے واپس دے دیا اسے چھوڑ دیا اذان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اچھا اذان میں آپ حی علی الصلاۃ کھا جائیں حی علی الصلاۃ ختم کر دیں اس کے بغیر اذان دے دیں اذان ہوگی؟ کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ ایک اذان کا بنیادی حصہ دین کا بنیادی حصہ ہے اس کے بغیر اذان نامکمل ہے اور ایک چیز آپ نے استعمال کی ہے اذان کی اصل بنیاد کوئی فرق نہیں پڑتا استعمال کریں یا نہ کریں تو کرنے میں فائدہ ہے نہ کرنے میں کوئی نقصان ہے؟ نقصان نہیں ہے فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے دین کی حفاظت ہوتی کہ نہیں ہوتی یہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے. دیکھیں شیخ صاحب کہتے ہیں ولا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين او موصل الى فهمه ومعرفته یا دین کی حفاظت کے لیے ہو یا دین کی سمجھ اور فہم کے لیے آسانی کا راستہ اختیار کیا جائے جو آپ کو دین تک آسانی سے پہنچا دیتا ہے. دین کو سمجھنے کے لیے کوئی چیزیں نئی چیزیں آئی ہیں تو وہ بھی بدعت میں شمار نہیں ہوگا. کیسے؟ کہ جمع القرآنی فی المصاحف قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا بدعت ہے. کیوں بدعت نہیں؟ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لکھا جاتا تھا تو اصل موجود ہے کتاب تو نہیں تھی کیونکہ کتاب نہ ورق تھا نہ کتاب اس وقت بنانے کے کوئی آسان راستہ تھا لیکن لکھا گیا تھا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا. پھر جمع کیا گیا صرف وقت صدیق کے زمانے میں نہیں کیا گیا جمع کیا گیا اس پہ اجماع ہے صحابہ کرام کے نہیں پھر سے عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا پھر اجماع ہوا کہ نہ ہوا دو مرتبہ اجماع ہے. اجماع حجت ہے کہ نہیں؟ حجت ہے. تو بنیادی طور پر قرآن کو جمع کرنا ایک ہی کتاب میں بدعت نہیں ہے. نمبر ایک اللہ تعالیٰ خود فرمائے قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے کہ نہیں؟ کتاب تھی اس وقت ہذا کتاب کیوں نہیں فرمایا؟ اگر ہذا کتاب ہوتا تو لوگ پکڑ لیتے کہ ہذا کتاب ہے کہ دکھائے تو صحیح. تو ذالک عن قریب کتاب آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب ذالک فرمائے تو کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا لیکن اکثر دیکھو ہذا القرآن ذالک القرآن نہیں ملے گا آپ کو. ہذا القرآن هذا القرآن کیوں؟ کیونکہ قرآن اس وقت تھا کہ نہیں؟ تو کتاب کے لیے ذالک قرآن کے لیے هذا اسم اشارہ قریب ہے ذالک اسم اشارہ بعید ہے. دوسری دلیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص کافر ملک کی طرح سفر کرے تو مصحف اپنے ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کا لفظ ہے مصحف تھا اس زمانے میں کتابی شکل تھی قرآن مجید کی یعنی گویا کہ عن قریب جب جہاد یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے وہ حدیث فرما رہے تھے اسلام جزیر عرب کے اندر تھا باہر نہیں تھا تو کافر ملک کہاں تھا؟ گویا کہ عن قریب پیشن گوئی ہے کہ جہاد ہوگا اور فتوحات بھی ہوں گے کافر ملک بھی اسلام میں داخل ہوں گے. جب اگر کوئی شخص کافر ملک کی طرف سفر کرے تو اپنے ساتھ قرآن مجید نہ لے کے جائے. مصحف اشارہ ہے کہ اور یہی وجہ کہ سنو بک صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں رک گئے تھے کب جمع کیا جائے نہ کیا جائے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا پھر یہی دلائل سامنے تھی ان دلائل کی روشنی میں صحابہ کرام کے اجماع سے قرآن جو ہے وہ اس کی کتابی شکل میں آیا ہے. وہ تدوین علوم اللغہ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ تدوین علوم اللغہ والنحو لغت اور نحو کے علوم جو ہیں ان کو لکھنا اور کیونکہ بے حرمتی ہوتی ہے بے حرمتی کا اندیشہ ہے جنگ کی حالت میں اگر کسی کے کافر کے ہاتھ میں لگ جائے اللہ تعالیٰ کے کلام تک بے حرمتی نہ ہو لیکن اگر امن و امان ہو جیسے کہ الحمدللہ آج کل کے زمانے میں تو آپ لے جائیں کوئی حرج نہیں ہے. کافر کو کیونکہ اللہ کے کلام پاک ہے اور کافر ناپاک ہے آپ اللہ کے کلام یہ پیور جو نسخہ نہیں دے سکتے ہاں ترجمہ دے سکتے ہیں آپ تفسیر دے سکتے ہیں جس میں مخلوق کے کلام ہو بشر کے کلام ہو جس میں ترجمہ جس نے کیا ہے یا تفسیر جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے خاص وہ کافر کو آپ نہیں دے سکتے. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اور شیخ صاحب نے تدوین علوم لغت و نحو جیسے کہ لغت اور نحو کی کتابیں لکھی گئی ہیں اگر شیخ صاحب کہا کہ یہ بدعت ہے کیوں تم لوگ عربی گرامر پڑھتے ہو، کتابیں شرح کرتے ہو، یہ بدعت کیوں ہے؟ آپ سمجھ زمانے تھی نہیں، آپ خود کہتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه، آپ عربی گرامر پڑھتے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، تو دین سے تعلق تو ہے؟ میرے بھائی دین سے بنیادی تعلق تو نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، ہم عربی گرامر پڑھیں نہ پڑھیں، اب ہم سے کتنے ساتھی ہیں جن کو عربی گرامر آتی ہے اور وہ قرآن مجید کو سمجھتے صرف گرامر کی بنیاد پر، کتنی ہیں؟ کہ ہر مسلمان پہلے گرامر پڑھتے پھر سمجھ آتی ہے اسے، اس کے بغیر بھی سمجھنا ممکن ہے؟ ممکن ہے، کیا مشکل ہے؟ اگر آپ شرح سن لیتے ہیں، تفسیر سن لیتے ہیں قرآن مجید، حدیث شرح سن لیتے ہیں بغیر گرامر کے اور اسے یاد کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا بمانعت ہے؟ لیکن جو طالب علم ہے، جو عالم ہے، علم ترقی کرنا چاہے تب وہ جو ہے یہ علوم جو ہے یہ حاصل کرتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ دین میں تقویت ہے کہ نہیں، علم میں تقویت ہے کہ نہیں، تو دین کی حفاظت کے لیے کیا شریعت منع کیا کہ عربی گرامر مت پڑھو؟ کیا حکم دیا کہ پڑھو؟ حکم دیتے تو ہم کہتے ہیں واجب اور مستحب ہے، تب تو مسئلہ ختم، منع کیا یا تو حرام یا مکروہ ہے، وہ بھی نہیں ہے، جب خاموشی ہے، نہ حکم دیا گیا نہ منع کیا گیا، اس کا مطلب ہے اس کو فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں پوائنٹ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں الحدیث يدل باطلاقه، بہت اہم بات ہے ابھی آئے گی، ذرا نوٹ کریں، شیخ صاحب فرماتے ہیں الحدیث يدل باطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع، حدیث مطلقا ابن اطلاق کے طور پہ، حدیث کا یہ دلالت ہے کہ جو بھی عمل شریعت کے مخالف ہو مردود ہے، کوئی بھی عمل ہو، ولو كان قصد صاحبه حسنا، اگرچہ عمل کرنے والے کی نیت اچھی ہو، اور یہ وہ معاملہ ہے جو ابھی میں بیان کروں گا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں اور اکثر غلطیاں کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں بدعت حسنہ، نیت تو اچھی ہے، کام تو اچھا ہے، بھائی طریقہ غلط ہے، طریقے میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ فرق ہے نا، آپ سب خود فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس امرنا فهو رد، واضح الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولو كان قصد صاحبی حسنا، اگر اس کی نیت بھی صحیح ہو تب بھی اس کی یہ عمل مردود ہے، ويدل عليه، اس کی دلیل کیا ہے؟ ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح اضحيته قبل صلاة العيد، اور اس کی دلیل کہ کوئی شخص اگر اچھی نیت سے کوئی خلاف شرع عمل کر لیتا ہے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، مردود ہوتا ہے، ایک صحابی کا قصہ جس نے اپنی قربانی کا بکرا جو ہے یا جانور جو ہے ذبح کیا عید نماز سے پہلے، وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم نے اس شخص سے فرمایا شاتک شات لحم، تمہاری یہ جو قربانی ہے جو بکری ہے یہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے، کہ آپ نے گوشت کھایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول نہیں ہوئی، رواہ البخاری مسلم، متفق علیہ حدیث ہے۔ پوری حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی کا نام ہے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ ابن نیار، اس شخص نے کیا کیا، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، عید نماز میں جانے سے پہلے بکرا ذبح کیا، اسے پکایا، اسے کھایا، بچوں کو کھلایا، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے پڑوسی فقراء تھے، مساکین تھے، میں نے یہ چاہا کہ نماز سے پہلے وہ بھی کھا لیں، یعنی ان پر احسان کیا، اچھا نیت اچھی ہے نا، اچھا عمل کیا ہے، اپنے گھر والوں کو صبح صبح اچھا کھانا کھلایا، جو پڑوسی تھے فقیر مسکین ان پر صدقہ کیا ہے، تو قربانی میری دوسروں سے اچھی ہونی چاہیے، یعنی ایک سوچ تھی، سبحان اللہ، کہتے میں خود بھی کھا کے آئی ہوں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں بھی کھلا کے آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں سنا، جس نے اب وہ بیٹھا کھا پی کے آیا ہے، خطبے میں سن رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنا جانور، قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کیا، وہ دوبارہ ذبح کر لے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو خطبے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بکرا ذبح کر لیا اپنا، اور وجہ یہ تھی کہ میرے پڑوسی جو ہیں وہ فقراء تھے، تو ان پر احسان کرنا چاہا میں نے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاتک شات لحم، جو تم نے قربانی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے، نیت تمہاری اچھی تھی، کام تمہارا غلط ہے، کہ کیوں غلط ہے کام، کیونکہ خلاف سنت عمل ہوا ہے. سنت کیا ہے؟ یہی تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، خطبے تو یاد دہانی کرائی ہے نا، یہ مطلب تعلیم پہلے سے تھی، یہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو خبر نہیں تھی صحابی کو، لیکن جہالت کی وجہ سے کم علمی کو نہیں پتہ تھا، عمل کر لیا اس مسئلے میں، یہ جو مسئلہ ان کو نہیں آتا تھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اچھی نیت ہے میری، اچھا عمل کر رہا ہوں، نیت تو اچھی ہے، ایک شرط پوری ہو گئی، اللہ کے لیے کیا، احسان بھی کیا فقراء کے لیے، انہیں اعمال و بنیاد کے مطابق پاس، کام ٹھیک ہے. لیکن دوسری حدیث اعمال واحرہ جو کیا، بکرا ذبح کیا ہے نماز سے پہلے، عید نماز سے پہلے، وہ من عمل عملا ليس علیہ امرنا فہو رد، یعنی کہ میرے صحابی تو کام چلے گا لیکن نہیں، رد ہے. اچھا دیکھیں آگے، قال یا رسول اللہ، یا اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا غلطی تو ہو گئی، وہ ختم ہو گیا، اب عبادت کی طلب ابھی باقی ہے. عرض کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فإن عندنا عناق، عناق الجمل، عناق کہتے ہیں جو تقریباً چار مہینے کا بکری ہوئی، بکرا چار مہینے کا، چھوٹی چھوٹی عمر کا، جدع من المعز، بکری میں سے جدع یعنی تقریباً چار مہینے، هي خير من شاتي لحم، میرے نزدیک وہ دو بکریوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اسے خاص پالا ہے، خاص اس کو تربیت کی ہے، خاص اس کو، جیسے دیکھیں بعض لوگ جو ہیں قربانی کے جانور کی خاص تربیت کرتے ہیں، کھلاتے تھے پورا سال پھر ذبح کرتے ہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ اپنے دل پہ اچھری کریں، اتنی پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، سبحان اللہ. تو یہ جو ایک چھوٹی سی بکری ہے، میرے نزدیک دو بکریوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن عمر چھوٹی ہے اس کی، شرعاً پھر مسئلہ ہے، عمر تو پھر چھوٹی ہے، کیونکہ بکری ہے تو ایک سال، دمبہ ہے تو چھ مہینے، گائے کتنی ہے؟ دو سال، اونٹ پانچ سال. تو عرض کرتے ہیں صاحبی، افیڈ زیو عنی، کیا میرے طرف سے قربانی ہو جائے گی، اجازت ہے؟ قال نعم، حسن جی ہاں ٹھیک ہے، اتنی آپ محبت سے پیار سے کر رہے ہیں، اتنی چاہت سے کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک دو بکرے سے بھی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. ولن تجزی عن احد بعد، لیکن آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، سبحان اللہ. تو یہ تخصیص کی دلیل آ گئی ہے، یہ تخصیص ہے ان کے لیے، صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس حدیث میں جو شیخ صاحب نے بیان کی ہے، متفق علیہ حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نیت اگر اچھی بھی ہو لیکن عمل سنت کے خلاف ہے، مردود ہے کہ نہیں. اچھا ایک اور مثال لیتے ہیں، سیدنا سید ابن مسیب رحمہ اللہ، معروف تابعی، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا فجر کی اذان کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے تک، فرض نماز، اذان و فرض نماز کے بیچ میں کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے، دو رکعت پڑھ رہا ہے، تو منع کر دیا. امام التابعین ہیں سیدنا سید ابن مسیب، عبارت تابعین، سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں، رضی اللہ عنہ، منع کیا. تو اس شخص نے کہا، یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، یا ابو محمد، کنی ابو محمد، ابو محمد کیا اللہ مجھے عذاب دے گا نماز کی وجہ سے؟ نماز تو پڑھ رہا ہوں میں، اور کیا کر رہا ہوں؟ مجھے تم منع کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ قال لا، نہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، ولکن یعذبک علی خلاف السنۃ، عذاب ملے گا تو سنت کی مخالفت میں تمہیں عذاب ملے گا. عجب بات ہے، سنت کی کیا مخالفت ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فجر کے اذان کے بعد سے لے کے فرض نماز کی دو رکعت تک دو رکعت پڑھنی ہے، جو سنت فجر نماز جو پہلے سنت دو رکعت ہے، جو نفل مطلق ہے اس کا وقت نہیں ہے. بعض لوگ دو پڑھتے ہیں، چار پڑھتے ہیں، چھ پڑھتے ہیں. بعض علماء کہ اگر کوئی شخص تحت مسجد پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، کوئی سبب والی نماز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ نہیں منع آیا ہے تو سنت تحت مسجد بھی اس دو میں شامل ہو جائے گی، صرف دو ہی پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں کی حدیث واضح ہے. تو یہاں پر اور اسے بیہقی سے روایت کیا، علامہ البانی کہتے ہیں امام الغلیل میں سندہ صحیح، صحیح سند ہے اس کی، اس قصے کی بیہقی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں روا الغلیل میں کہ سند صحیح ہے قصہ بھی صحیح ہے. بلکہ علامہ البانی فرماتے ہیں یہ جواب جو ہے سیدنا سعید مسیح رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت جواب ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہتھیار ہے بدعتوں کے خلاف جو بلا حسنہ کی اکثر باتیں کیا کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں صرف نمازی تو پڑھ رہے ہیں اور اہل سنت پر نکیر کرتے کہ تم ہماری نماز اور ہمارے ذکر کو پسند نہیں کرتے ہو. شاہ صفر حقیقت یہ ہے کہ وہ نماز ذکر کو پسند تو کرتے ہیں لیکن خلاف سنت کو پسند نہیں کرتے, اس لیے ان کی نکیر جو ہے وہ نماز یا اللہ کے ذکر کی نہیں ہوتی بلکہ خلاف سنت کی ہوتی ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کون ہے؟ امام مالک. وفات کب ہوئی؟ نہیں تو کندھا لگا ہے. ون کیا ہو گیا؟ 179 بارک اللہ. 179 یہ کدھر سے 141 154 150 171 کدھر سے آ رہے ہیں؟ میں نے کیا پوچھا؟ امام شافعی کا نہیں پوچھا, امام مالک کا پوچھا میں نے. امام شافعی کی پیدائش 150 میں ہوئی, پیدائش خیال رکھیں. اچھا, امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا ہوتا ہے یا ابا عبداللہ من اين احرم, میں کہاں سے احرام باندھوں؟ قال من ذی الحلیفہ, میقات سے, جہاں سے آپ سلم احرام باندھا. تو اس شخص نے کہا نہیں, میں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. مسجد نبوی زیادہ یعنی پاک جگہ, اللہ کا گھر ہے, مسجد نبوی ہے, آپ صرف قبر بھی وہیں پہ ہے, تو وہیں سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے فرمایا لا تفعل, تم ہرگز نہ کرو. فإني أخشى عليك الفتنة, مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو شخص نے کہا اس میں کیا فتنے کی بات ہے؟ چند میلوں کی تو بات ہے, یعنی چند میلوں کی بات ہے, اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ نے کسی ایسی فضیلت کو دیکھا جسے آپ سے جو آپ سے وہ نظر نہیں آئی. جیسے فضیلت ہوتی تو آپ سے پھر آپ سے وہ نظر آتے, آپ سے خود وہیں سے آرام باندھ لیتے نا. میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ آگاہ ہو جائیں, بعض آ جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. اور اسے ابی شامہ نے بیعت علی انکار بدع میں اور الشاطبی نے اعتصام میں اس قصے کو روایت کیا ہے. اسی ثابت ہوا اور بھی قصے ہیں, جیسا کہ سید عبداللہ بن مسعود کے اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں, امام سنت دارمی کے مقدمے میں کہ مسجد کوفہ میں جاتے ہیں اور لوگ اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں, ٹولے بنے ہوئے ہیں, تو ایک شخص کہتا ہے پڑھو سبحان اللہ 100 مرتبہ, تو لوگ ایک ساتھ مل کے گٹھلے بھی ہیں, گٹھلے پہ پڑھتے اور ایک ساتھ مل کے اجتماعی ذکر کرتے ہیں. تو جا کے ان کو مسجد سے نکالا اور سختی سے انہیں وہاں سے نکالا. یہ ساری روایات دیکھا جائے تو عبادات ہو رہی ہیں کہ نہیں. اور بدع حسنہ جس کی بات بعض لوگ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ بدع حسنہ بھی ہوتی ہیں, یہ احادیث اور آثار واضح ردود ہیں ان کے لیے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کل محدثۃ بدعہ کافی ہے, کل محدثۃ بدعہ, کل تو کل ہی ہوتا ہے, پھر اس میں کیا ایکسیپشن ہے؟ یعنی اگر من احدث میں عموم کافی نہیں ہے, من عمل میں عموم کافی ہے, تو کل بھی تو عموم واضح ہے نا. اب اس میں کیا ہے؟ کہیں پہ نہیں بعض بدعات اچھی ہیں؟ نہیں, سنت اچھی ہو سکتی, من سن فرض میں سنت حسنہ, سنت تو اچھی ہو سکتی ہے. کسی روایت کی بدعہ حسنہ, ایک روایت تو دیکھیں کہاں پہ ہے. الغرض جیسا فرماتے ہیں نمبر 8, هذا الحديث يدل بمنطوقه على ان كل عمل ليس عليه امر الشارع فهو مردود. حديث کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے منطوق, ایک ہوتا ہے مفہوم. میں نے اردو میں فقہ الحدیث میں مفہوم اور مفہوم مخالف لیا ہے, جو میں نے اردو میں, کیونکہ منطوق اردو کا لفظ نہیں ہے, عربی کا لفظ ہے. منطوق جو ظاہر نظر آ رہا ہے لفظ میں, منطوق نطق سے، نطق زبان سے کہا، لفظا منطوق جو بولا گیا ہے، نطقا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ منطوق ہے. من احدث فی امر هذا ما ليس منه فهو رد، یہ منطوق ہے. جیسا فرماتے ہیں اس حدیث کا منطوق جو لفظ ظاہر ہے اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ کوئی بھی عمل ہو جو شریعت کے خلاف ہے وہ مردود ہے. ويدل بمفهومه على ان كل عمل عليه امر فهو غير مردود. اور جو مفہوم ہے جسے میں نے کہا مفہوم مخالف، جو اردو میں مکس نہ کریں ذرا سمجھے، میں نے اردو فقہ الحدیث میں کہا اب کیا شرح میں مفہوم اور مفہوم مخالف، یاد ہے سلائیڈ میں، مفہوم سے مراد منطوق ہے جو یہاں پہ منطوق عربی میں ہے، اور مفہوم سے مراد جو عربی میں میرا مطلب مفہوم مخالف، کیونکہ اردو میں منطوق کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. تو جو ہمیں ظاہر جو منہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے اسے مفہوم میں نہیں لکھا ہے اردو میں. مفہوم کیا ہے؟ جو ظاہر جو براہ راست پیغام ہے. مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو اس کا اپوزٹ پیغام ہے معنی کے اعتبار سے. یہاں پر منطوق یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں منطوق، منطوق کیا ہے؟ کہ جس نے کوئی عمل کیا جس کی دلیل نہیں شریعت کے خلاف ہے تو مردود ہے. اچھا جس نے عمل کیا شریعت کے مطابق مردود ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ مفہوم مخالف سے لیا، جس کو مفہوم کہتے ہیں عربی میں اور منطوق کہتے ہیں واضح الفاظوں کو جو ظاہر الفاظ ہے. والمعنى اس کا معنی ہے ان من كان عمله جاريا تحت احكام الشرع موافقا لها فهو مقبول. جس نے شریعت کے مطابق کوئی عمل کیا ہے اس کا عمل صحیح ہے شرعا. کوئی شخص اگر کہتا ہے تم نے غلط کیا تو اب ثبوت اس کے پاس آنا چاہیے، کیوں کہاں پہ غلطی ہوئی؟ بدعت کو ہم کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں یہ غلط ہے، کیوں؟ اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ کام ٹھیک ہے. اچھا کوئی شخص ٹھیک عمل کرتا ہے، کوئی شخص آ کے کہہ سکتا ہے اچھا تم پھر یوں رفع دیں کیوں کرو نماز میں، مثال کے طور رکوع سے پہلے، کوئی شخص منع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ شریعت مطابق یا مخالف ہے. جو مخالف ہے اس کو دلیل بیان کرنی لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ جو مطابق ہے یعنی دلیل تو موجود ہے اس لیے تو عمل کیا جا رہا ہے. تو جو شرعاً قول یا فعل یا عمل مقبول ہے تو وہ مردود نہیں ہو سکتا. یہ کہاں سے لیا ہم نے فائدہ؟ مفہوم مخالف سے. ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود، جو شریعت کے حدیث سے خارج ہو شخص مرد وہ مردود ہے. نامی پوائنٹ آخر میں ما استفاد من حدیث، حدیث کے بعض اہم فوائد پیغام. نمبر ایک، تحریم الابتداع فی الدین، تحریم الابتداع فی الدین، دین میں بدعت حرام ہے. نئی چیز ایجاد کرنا چاہے بدع حقیقیہ ہو، نئی چیز ہو یا اضافیہ ہو، پہلے سے موجود ہو لیکن شکل و صورت میں تبدیل ہو، جیسا کہ درود پڑھنا شرعا مستحب ہے. اذان سے پہلے درود پڑھنا، اذان سے پہلے درود پڑھنا پھر اذان دینی ہے، بدعت ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، عجب بات ہے. اذان سے پہلے بدعت ہے، اذان کے بعد سنت ہے. آپ لوگوں کی مرضی ہے کیا؟ جی کس نے کہا ہے؟ اذان کے بعد کی دلیل ہے، پہلی کی دلیل نہیں ہے. تو اذان سے پہلے کی جو، اذان سے پہلے جو درود پڑھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں دلیل دکھاؤ، اگر ہے تو اذان سے پہلے پڑھو، اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو، صرف اذان دے دو. تم لوگ اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے پاس دلیل ہے واضح حدیث آپ وسلم کی، جس نے اذان سن تو اذان کو وہ جواب دیتا رہے، اذان کے بعد وہ درود پڑھے، پھر میرے لیے دعا کرے. واضح الفاظ ہے کہ نہیں حدیث ہے؟ اگر تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہو تو ہمیں بھی بتائے نا، ہم عمل کرنے کے تحت. اگر نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد مت کرو. الابتداع فی الدین جیسا فرماتے ہیں، تحریم ابتداع فی الدین حرام ہے. نمبر دو، ان العمل المبنی علی بدعه مردود علی صاحبه، جو بھی عمل بدعت کی بنیاد پر قائم ہے وہ مردود ہے. جو عمل بدعت کی بنیاد پر ہے وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے. نمبر تین، ان النہی یقتضی الفساد، نہی سے فساد لازم آتا ہے. منع کیا، کسی نے منع کرنے کے بعد اس کے مخالف عمل کیا تو فاسد ہے عمل اس کا. النہی یقتضی الفساد. نمبر چار، ان العمل الصالح اذا اتي به على غير وجه المشروع اگر کوئی صحیح عمل اگر شریعت کے خلاف اس کے عمل کیا جائے, کہ تنفل فی وقت نہیں بغیر سبب, جیسا کہ نہیں کے وقت میں نفل نماز پڑھنا, نفل نماز صحیح عمل ہے کہ نہیں؟ نفل نماز پڑھنا صحیح عمل ہے. اچھا, لیکن منح کرنے کے وقت نفل مطلق کی بات ہو رہی ہے بغیر سبب کے, کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے, منع کرنے کا وقت ہے, وقت منع کرنے کا ہے, نفل نماز مشروع ہے, منع کرنے کے وقت غیر مشروع ہے, رزلٹ کیا نکلے گا؟ غیر مشروع نکلے گا. تو شخص فرماتے ہیں ان العمل الصالح اذا اتي به على غير وجه مشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد, عيد کے دن روزہ رکھنا, اور مثال کہ جائز ہے عید کے دن روزہ رکھنا, منع کیا گیا. ونحو ذلك, اس جیسے دوسرے مسئلے, فانه باطل لا يعتد به, تو ایسا عمل باطل ہے. نفل نماز نہیں کے وقت میں پڑھنا عمل اچھا ہے, عمل نماز ہے, لیکن وقت غلط ہے. عمل کس نے کہا اچھا ہے؟ شریعت نے. وقت کس نے کہا غلط ہے؟ شریعت نے. تو اچھا عمل غلط وقت میں کیا جا رہا ہے تو نتیجہ غلط ہی ہے, صحیح نہیں ہو سکتا, مردود ہے. کس نے کہا؟ من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان حکم الحاکم لا یغیر ما فی باطن الامر, اگر کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کا فیصلہ غیر معتبر ہے. حقیقتاً حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا. کوئی شخص فیصلہ کر شریعت کے خلاف تو اس کا اصل فیصلہ جو ہے, بنیاد کو جو صحیح ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, کیونکہ اصل کیا ہے؟ شریعت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قولی ہی آپ سب کے فرمان ثبوت ہے, لیس علیہ امر, جس پر ہمارا حکم نہ ہو, جس نے اصل حکم کے خلاف کوئی بات کی ہے, اگر اس نے غلطی بھی کی ہے, اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے, مثال کے کسی نے فیصلہ کیا ہے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے, کیا اس کی اجتہادی غلطی دین مانی جائے گی؟ یا مجتہد اس کو ایک اجر ملے گا؟ اس کا ایک اجر اسے ملے گا, مجتہد ہے. اگر وہ اس کا اہل ہے, نہ اہل ہے تو دگنا اس پہ گناہ ہے. اگر اہل ہے مجتہد ہے, غلطی ہو گئی اجتہاد کی, لیسا امرنا پہ فیصلہ ہو گیا ہے, اس کو پتہ نہیں تھا مجتہد سے غلطی ہو گئی, ایک اجر اسے ملے گا, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. لیکن کیا اس کی اجتہادی غلطی سے شریعت کا حکم تبدیل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اصل شریعت ہے. لیس علیہ امرنا, یہ ثبوت ہے. چھٹے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان صلح الفاسد باطل, جو صلح کی جائے فساد کی بنیاد پر باطل ہے. کوئی شخص صلح کرنا چاہتا ہے کسی سے, اپنے آپ کو کسی شرعی سزا سے بچانے کے لیے, اور پیسے دے دیتا ہے, اس کے پیسے مردود ہیں کہ نہیں؟ مردود ہیں. ورنہ خود علیہ مستحق الرد, اور جس کو دیا گیا وہ واپس کرنے سوچے, کما فی حدیث العزیز, حدیث عزیز میں آیا ہے, حدیث عزیز میں سو بکری اور جو لونڈی اس نے دی ہے, اگرچہ اس نے عرابی کو دی ہے لیکن مردود ہے, اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا شاید میں نے سبق لسانی تھی, میں نے یہ کہا کہ اس نے اللہ کے راستے میں دے دیے, نہیں, اس نے اس کو اپنے مخالف کو دیے تھے. تو شاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردود ہے, واپس کر دیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو سزا بتائی گئی شرعاً اس کے مطابق سزا ہوگی دونوں کو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. نہیں کہ منع کرنا, جس نے کسی منع کی شرعاً جو چیز منع اس پہ عمل کیا تو اس کا عمل مردود ہے, کیونکہ اس نے ایسا عمل کیا جو شریعت میں جسے منع کیا گیا ہے. مثال کسی نے دو یا چار نفل پڑھ لی مطلق نہیں کے وقت میں, کہ فجر کی نماز اور سورج طلوع ہونے کے بیچ میں جو وقت ہے اس میں منع کیا گیا ہے, کچھ اس میں نفل پڑھنا چاہتا ہے, تو فاسد ہے کہ نہیں اس کی نماز؟ یہ کس نے کہا فاسد ہے؟ یہ حدیث ہے. جی, عید کے دن کو روزہ رکھنا منع کیا گیا, عمل کیا گیا تو فاسد ہے.